سیدی و سندی مربی و محبوبی حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی محبت میں یہ اشعار ہمارے حضرت والا رحمت اللہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے کہے ہیں جن کا عنوان ہے نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں. وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں خوشا نصیب کے یہ دن بھی آئے جاتے ہیں خوشا نصیب کے یہ دن بھی آئے جاتے ہیں یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں پہ دل والے یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں پہ دل والے اسیر درد محبت بنائے جاتے ہیں اسیر درد محبت بنائے جاتے ہیں وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں یہ وہ چمن ہے جہاں دائران بے پروبار یہ وہ چمن ہے جہاں دائران بے پروبار رسول عرش بیکدم اڑائے جاتے ہیں رسول عرش بیکدم اڑائے جاتے ہیں وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں خدا گواہ کے نا آشنا درد یہاں خدا گواہ کے نا آشنا درد یہاں نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں خدا رکھے میرے ساقی کا میں کدا خدا رکھے میرے ساقی کا میں کدا آباد یہاں پہ جا میں محبت پلائے جاتے ہیں یہاں پہ جا میں محبت پلائے جاتے رسول عرش بیکدم اڑائے
کوئی ہے اس سے؟
سیدی حسن علی مربی و محبوبی حضرت سید اشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا.
اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبودیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، میری عبودیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شعرا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شعرا، یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریا وہ بتا ہے، کبھی گریا وہ بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریا
رونے کو کہتے ہیں بکا بھی، آہ بھواں بکا مانے رونا. بس پڑھی.
یہی عاشقوں کا شعرا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شعرا، یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریا وہ بکا ہے، کبھی آہ سرد ہونا، کبھی گریا وہ بکا ہے، کبھی آہ سرد ہونا. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا.
اور شعر ملاحدہ ہو،
میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا
حضرت والا کی پوری زندگی کی تاریخ ہے اور حضرت والا کا اللہ تعالیٰ نے مزاج یہی ایسا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کے عاشق تو بہت ہوتے ہیں, سبھی ہوتے ہیں سارے اولیاء اللہ, لیکن اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ایسا نہیں دیکھا. اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ایسا نہیں دیکھا. حضرت یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے عاشق مجھے نہ ملے تو میں بیمار پڑ جاؤں. اور دعا بھی فرماتے تھے, اللہ آپ کے جو بندہ مجھ سے محبت رکھتا ہو, مجھ سے مناسبت ہو, وہ مشرق مغرب شمال جنوب میں جہاں کبھی بھی ہو تم اس کو میرے پاس بھیج دیجئے اور وہ ناسک مجھے ان کے پاس بھیج دیجئے. یا رب تیرے اس شاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے ان کے فیض سے یہ ارض و سماوات. تو اس لیے پوری زندگی شیخ کی خدمت میں گزار دی, 18 سال کے نوجوان اور 70 سال کا بوڑھا, میری پوری زندگی ان کے ساتھ گزار دی. اور ایسے نہیں کسی مجاہدے سے گزاری ہو, بلکہ ایسا تھا فرماتے تھے کہ اگر میں شیخ سے الگ ہو جاتا تھا تو مجھے زندگی موت معلوم ہونے لگتی, بخار رہنے لگتا تھا, پیشاب بھی پیلا آنے لگتا تھا. تو ایسا جب ایک دفعہ کا سفر ہو رہا تھا جنوبی افریقہ کا, تو اس وقت نے فرمایا تھا کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں بلکہ میں خود آپ سے محبت کرتا ہوں. ایسا اللہ کے بندوں پہ, اپنے غلاموں پہ ایسا مہربان, ایسا ہم نے کوئی ایسا محبت کرنے والا کوئی نظر سے نہیں گزرا. سب تو محبت تو سبھی اہل اللہ کرتے ہیں, مگر مزاج کا کسی میں جو حضرت کے اندر جو عشق و محبت تھا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا, وہ امت میں خال خال لوگوں کو عطا ہوا. آخر میں انشاءاللہ پتا چلے گا کہ چند لوگ ہیں کہ خال خال اولیاء اللہ اس نے جن پر عشق کا اس قدر غلبہ ہو کہ کوئی وقت ہما وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ. کبھی حضرت کی مجلس میں دنیا کی بات سنی نہیں, ایسا معلوم ہوا کہ ہما وقت آخرت کی سرزمین پہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا. ذکر کا مطلب یہ اللہ اللہ کرنا نہیں, اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ ہو, اس کے اسرار اور حکمتیں بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں بیان کرنا, اس کے علاوہ کوئی چیز. باز ختم ہوا اور پھر اپنے خانقاہ میں تشریف لے آئے, پھر وہی گفتگو شروع. پھر اس کے بعد کھانا کھانے میں تشریف لے گئے, وہاں مزاح بھی فرماتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر نصیحتیں بھی ہیں. تو مولانا یوسف صورتی جو حضرت مولانا شاہ بلال صاحب کے خلیفہ ہیں, بہت محدث ہیں وہاں کون سی جگہ ڈابھیل میں, شیخ الحدیث رہ چکے ہیں, 7 سال پڑھایا وہاں. تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت میں نے بہت سارے بزرگ تمام بزرگان دین کو دیکھا ہے, جب وہ ممبر پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر جب واپس آتے ہیں تو تب بھی اللہ کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. کبھی کوئی بازار کے جانے لگا, کبھی اور کسی کام میں لگ گیا. مگر آپ کو یہی دیکھا کہ جب وہاں سے آپ کو غرض ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ وہاں سے اٹھ کے مجلس سے واس کی مجلس سے اٹھ کے آئے یہاں آ کے بیٹھے, تب بھی وہ اللہ کے ذکر سے. یہ نہ کوئی چیز کہ آج فلاں چیز چاہیے یا فلاں چیز نہیں چاہیے, یہاں کی یہ چیز مشہور ہے وہ دے دو, کچھ نہیں کسی نے لا کے دے دیا, وہ حضرت والا نے رکھ لیا, ہدیہ قبول کر لیا. پھر حضرت کو یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ کیا ہدیہ مجھے ملا کیا نہیں, تو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہے. تو اگر ہوتا تو دنیا ہر چیز قیمتی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں وہ چرا بھی لیتا. حضرت کچھ یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے پاس کیا کیا چیز ہے, کیا نہ کبھی کوئی بینک بیلنس تھا نہ کبھی کچھ تھا. جو کچھ آتا, ایک آدمی نے کہا کہ حضرت کا مرید تھا جب شروع شروع میں گلشن اقبال میں, تو اس نے کہا کہ حضرت والا تو پیسوں کو ایسے بانٹتے ہیں جیسے کوئی کاغذ بانٹتا ہے. جو حدیہ آیا کہ غریب غریب کو دے دیا گیا, نہ کوئی کبھی بیلنس رہا نہ کچھ رہا, ہم ہر وقت اللہ پہ. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو کہا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, اسی حضرت پھول پور تشریف لے گئے تو وہاں حضرت والا کو سب وہ زمانہ شیخ کا وہی جگہ تھی سب, اور جو حضرت شیخ کی پھول پوری کی جو جگہ تھی وہ اسی طرح تھی, بدلی نہیں تھی, مسجد بھی اسی طرح تھی. تو حضرت پر عجیب کیفیت تھی, جسے ہم جوش کی کیفیت, وہ گریا حضرت پہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے. تو وہاں یہ شعر پڑھا گیا کسی نے, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. تو ایک شخص تھا تو وہ بہت بالکل بڑی بڑی اونچی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت یہ شعر جو آپ نے کہا ہے تو میں نے تو آپ کی زندگی میں مشاہدہ کیا. اور تو حضرت کا تم گئے تھے اس وقت کہ میں یہاں پڑھتا تھا قرآن شریف, تو میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ شیخ کی کس قدر خدمت کرتے تھے. حضرت بہت خوش ہوئے تھے اور وہ پھر کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ راتوں کو کس طرح آپ شیخ کی خدمت رات رات ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو بجے تک جاگتے تھے, اور دن میں پانی لے کے آتے تھے, سب بتا رہا تھا. تو اس کو بڑی بڑی مونچھیں, بالکل دنیا دار تھا. تو حضرت کے جو حضرت پھول پوری کے جو پوتے تھے وہ کہنے لگے کہ بہت ہی منجر زمین ہے یہ, اس کو کہا, اس کو بہت دفعہ کہا کہ داڑھی رکھ لو, یہ کرو, مونچھیں رکھتا ہے. حضرت نے فرمایا بھی ایسی بات نہیں کہو, منجر جو زمین تھوڑی ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. بیج اندر ہے, دبا ہوا ہے, کسی وقت نکل آئے گا, کسی وقت پھول بن جائے گا. اس کے بعد حضرت کی زبانی میں اس کی مونچھیں صاف ہو گئی اور داڑھی رکھ لی. تو وہ تھا کسی کو حضرت والا کسی کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرتے تھے, لیکن داڑھی جن کی نہیں تھی نا ان کے حضرت ہمیشہ بیان فرماتے تھے داڑھی کو, لیکن کیسے میٹھے پیارے انداز. وہ جب داڑھی منڈے تھے وہ سامنے آ کے بیٹھتے تھے اور وہ حضرت کی باتیں سن سن کے مسکراتے رہتے تھے. انصاری صاحب اور کون کون, 16 سال تک داڑھی نہیں رکھتی ایک صاحب تھے, حضرت نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہم سے کہ تم داڑھی رکھ لو, پھر بعد میں خود ہی داڑھی رکھ لی. حضرت میں دعا کرتا تھا ان کے لیے, اور یہ بھی تھا کہ میں بازوں کو اگر میں کہوں گا تو بھاگ جائیں گے, اور اس لیے ان سے نہیں کہتے جن کو یہ معلوم تھا کہ نہیں بھاگیں گے ان کے سامنے کہتے, لیکن جتنے بھی تھے وہ سامنے آ کے بیٹھتے تھے اور حضرت کی بات سنتے رہتے. کتنے لوگ ایسے بنگلہ دیش میں حضرت والا ایک صاحب تھے, ابو ذر نام تھا ان کا, حضرت سے بیت تھے, روزانہ بلا ناغا شیو کر کے آتے تھے, یعنی کوئی تیسرے دن کرتا ہے. وہ پان بکھاتے تھے, مجھے بھی ڈالا کے پان کھلاتے تھے, اس وقت حضرت بھی کھاتے تھے, حضرت کو بھی کھلاتے تھے. بہت اچھا تمباکو بابا بابا کھلاتے تھے, اور پان کھا کے شیو کر کے پھر سامنے آ گئے. ایک دفعہ بھی حضرت نے 7-8 سال تک میں نے دیکھا, ان سے براہ راست نے فرمایا کہ تم داڑھی رکھ لو. اس میں اس کے بعد ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے آپ میرے ساتھ, میرے ایک دوست ہے نور زمان کے والد, بڑی فیکٹری ہے ان کی کھلنا میں, آپ وہاں چلیں. تو میں آپ حضرت وہاں جا بھی چکے تھے ایک دفعہ, اب تو میں آپ کو وہاں, خود کو خبر نہیں تھی کہ گئے ہوں گے, میں آپ کو وہاں جو ہے ان کے یہاں لے کے ٹھہراؤں گا, اور وہاں مچھلیوں کا تالاب ہے اس میں مچھلی پکڑیں گے. حضرت کہا ہاں ہاں ضرور چلیں. حالانکہ وہ تو کھلنا میں جب بھی حضرت جاتے تھے تو حضرت کی طبیعت ناساز ہو جاتی تھی, متعلمہ کی آب و ہوا اس کو موافق نہیں تھی. لیکن حضرت فوراً راضی ہو گئے. میں نے پھر عرض بھی کیا تنہائی میں, میں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے, کہنے لگے کچھ نہیں سب چلنا ہے. خیر وہ اس کے ساتھ اس کو لے کے چلے گئے. اس کے بعد پھر جب وہاں دو دن ہو گئے تو مجلس ہو رہی تھی, یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بس نہیں فرمایا گیا ابو ذر پتہ نہیں کیا بات ہے, ہمارے کھاد پانی میں کوئی خرابی ہے کہ ہمارے کھیتی پیدا نہیں ہو رہی. تو ہاتھ جوڑ کے کہنا حضور آپ کھاد پانی میں کوئی کمی, میں ایک میری اندر کمی ہے اور آج سے ڈالی نہیں مجھے. اس دن کے ایسے موقع پہ اس نے چوٹ لگائی کہ کچھ نہیں کہا آٹھ دس سال تک. اس نے کہا کہ میں لے کے چلتا ہوں. تو کس انداز میں فرمایا کہ ابو ذر ہمارے کھاد پانی میں کوئی پتہ نہیں کیا کمی ہے کہ ہماری کھیتی نہیں اگ رہی. بس وہ رونے لگا, کہتے ہیں اسی دن سے داڑھی رکھ لی. پھر حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہوئی, بھی بخار ہو جاتا تھا, تیز بخار ہو جاتا, طبیعت ناساز ہوئی. تو اس کے حضرت والا رات کے کوئی بارہ بج گئے تھے, حضرت اپنے کمرے میں سے ویسے بڑا ہال تھا وہاں تشریف لائے اور سب کو جمع کر لیا. حالانکہ بہت تیز بخار تھا, 104 بخار تھا. حضرت فرمایا بالکل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضرت فرمایا کہ دیکھو یا تو گناہوں کو چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو. سارا مجبور یا تو گناہوں کو چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو. بس یہ اتنا فرما کے چلے گیا تھا. اس کا اثر سیٹ ہزاروں آدمیوں نے اسی داڑھی رکھ لی, وہاں سینکڑوں آدمیوں اسی مجلس میں. یہ کیا کہیں, بس باتیں یاد آتی ہیں. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بزرگ غلبہ حال ہوتا ہے, مگر یہ غلبہ حال اچھا نہیں ہے. مغلوب الحال ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اب وہ بزرگ کیا کہ اگلی صف میں کوئی آگے کھڑا ہو گیا دربنڈا, تو اسے نہیں ابھی تم نابالغ ہو پیچھے جاؤ. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اور نفرت ہو جاتی. ایک صاحب کو میں نے لے جایا ایسی بزرگ کے پاس, میں نے کہا کہ اس کو بالکل جاہل سا تھا, تو حضرت والا تو تھے نہیں, میں کہ تم وہاں چلے جایا کرو, تو کہنا کسی بزرگ کے پاس بھیجو. تو وہاں گیا, وہ بھی اگلی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا. اس کو اتنی ڈانٹ لگائی کہ داڑھی تمہارے ہے نہیں اور اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ. اور اس نے کہا کہ تاثر سوام جی, اس نے کہا میں نے جو رہا تھا پہلے داڑھی رکھنے کا, اب میں نے طے کر لیا کہ داڑھی نہیں رکھوں. حضرت کے یہاں کیا رنگ دوسرا تھا بالکل. اس لیے کیا ہوتا ہے, مسلمان تو ہے, اگلے سب میں اگر وہ پہلے آ کے بیٹھ گیا, کتنے بڑا سے بڑا گنہگار ہے, تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو ابھی کیا ایمان, ایمان, ایمان تو ہے اس کے اندر, یہ کافر تھوڑی ہے. پچھلی سب میں جاؤ اس میں سب, یہ کوئی حکم کہاں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء عالم کے پیچھے, امام کے پیچھے تو ایک عالم ہو تاکہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی کو کر لیں. ورنہ جو اللہ والے بزرگ ہیں انہوں نے کبھی حقارت سے گناہ کاروں کو نہیں دیکھا. ہمارے نگینے میں ہمیں نام سنائے شاہ جی, کیا نام تھا ان کا, یاسین شاہ تھا, حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے. تو اس کے بعد انتقال ہو چکا تھا, مگر میں نے اپنے خالو سے سنا کہ ان کی مجلس ہوتی تھی مسجد میں, وہ مسجد میں زیادہ تر رہتے تھے, بڑے اللہ والے آدمی تھے. تو ایک وہ شرابی آیا کرتا تھا اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتا تھا شراب پی کے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے مجھے شراب کی بدبو آتی, شراب پی کے آ جاتا ہے. تو خبردار اس کو آنے دو, خبردار کوئی اس کو بنا نہ کرے. آخر یہ کیوں آتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے اس کے. اس کو ڈانٹ کے سب کو اس نے خاموش کرا دیا. کئی سال تک یہ رہا کہ نشے میں وہ اپنا شاہ جی کے پاس آتا تھا اور کسی کی باتیں بھی کرتا تھا. کیا شاہ جی حج کو جانے لگے. اب یہ ہے صحبت کا اثر. شاہ جی حج کو جانے لگے تو اس کو پتا چل گیا. تو اس نے ایک دن نشے میں آیا, کہنا شاہ جی وہاں کی بولی ایسی تھی سیدھے سارے, شاہ جی سنا تم حج کو جا رہے ہو؟ کہاں کہاں بھائی, یاد تو ہے. کہ شاہ جی میں بھی چلوں گا. کہ اچھا ہاں چلنا. اب وہ سب بھی سمجھے کہ ایسے نشے میں کہہ رہا ہے, سب لوگ یہی سمجھے کہ ہاں چلنا چلنا. اس کے بعد کب جاؤ گے؟ تو تاریخ بتا دی. اس زمانے میں پاسپورٹ وغیرہ تو کچھ ہوتا نہیں تھا. تو تاریخ بتا دی, شاہ جی میں بھی چلوں گا. تو ٹھیک ہے آ جانا. تو شاہ جی بھی سمجھے کہ ایسی نشے میں وہ کر رہا ہے. جب وہ تعریف ہوئی تو اپنے آپ سامان وامان باندھے ہوئے اور آ گیا. اب جب وہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی سن تو لے, وہاں اشارہ بڑا نہیں ملے گی کہ جا رہا ہے. کہ شاہ جی کو میں ایسا بے وقوف ہوں, شاہ آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں, آپ یوں نہیں کہ آپ کے ساتھ. پھر وہاں چلا گیا, حج کیا, اور اس کے بعد پھر غالباً مکی شریف میں دوبارہ آیا, سجدے کی حالت میں مر گیا. محبت ایسی چیز ہے, انداز تربیت. آسان کام تھوڑی شیخ ہونا کہ ہر کے کیا ہے نیس معشوقی ہنی الفیت چلیپا داشتن. شیخی اور شیخ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا عاشق ہونا یہ نہیں ہے لمبے لمبے بال رکھ لو سنت اور داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھ لو. یہ تو ظاہری عمل ہے, لیکن وہ جو باطنی ہے, جو فن ہے اس کا, اصلاح کا, درد سر وسیار باشد پاس دلہا داشتن. لیکن دلوں کا پاس رکھنا اور دلوں کا لحاظ رکھنا یہ درد سر ہے. ہر ایک کے لیے ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکا جاتا کہ سب کو ایک ڈنڈے سے ہانک دو. جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اس کو ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق اس کو ساتھ اس کی اصلاح کرتا ہے. کسی ایک ہی بات پہ ایک شخص کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. میرے ساتھی ادھر میں بیک وقت ایک غلطی میں نے کی, غلطی میں نے کی, مجھ پہ ڈانٹ پڑی. دوسرے نے وہ غلطی کی, اس کو ذات نظر انداز فرما دی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈانٹ کے ابھی ڈانٹوں گا تو یہ بھاگ جائے گا. اور مجھے یہ بات نظر کیا اس نے دم تھا کہ ڈانٹوں گا یہ بھاگے گا نہیں. کہ حضرت فرماتے تھے کہ جتنے سانس ہیں اتنے ہی طریقہ اصلاح ہے. جتنے سانس ہیں اللہ سب کو اس کا ایک ذرہ نصیب فرمائے. پڑھو بھائی.
حضرت والا کا شعر یاد آ رہا ہے, اگر اجازت ہو تو پڑھ. حضرت والا ہی کا شعر ہے یہ.
کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا, کیا خلق کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا, کیا چشمے تے مارا چاک گرے باپا, چشمے تر نارا چاک گرے باپا.
تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مجھے کچھ خبر نہیں تھی. اس کے بعد
میری زندگی کا حاصل عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں جینا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ دل پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ دل پہ مرنا
غیر اللہ کی سنگ در پہ مرتا تھا جھکتا تھا بتوں سے فانی حسینت پر تو اس وقت وہی سر اللہ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے پھر اللہ ہی کے در کا ہو کے رہ گیا. درد محبت کیا چیز ہے اس کی خبر بھی نہیں تھی, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, یعنی اللہ تعالی کی محبت کا درد جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے سے نصیب ہوتا ہے اس کی خبر بھی نہیں تھی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس عبادت کر لو, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, مثبت عبادات کر لو اور نافرمانی سے نہ بچو, بچو یا نہ بچو. لیکن اہل اللہ کی صحبت سے آگے پتہ چلا کہ درد محبت جو ہے وہ گناہوں سے بچنے سے نصیب ہوتا ہے. وہ لذت, وہ درد ایسا نہیں ہوتا ہے جو بے چین کر دے, بلکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بدلے میں دونوں جہان کی نعمتیں بھی ہیش معلوم ہوتی ہیں. تو عاشقوں سے, اللہ کے عاشقوں سے.
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ریونین معارف ربانی اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. بندوں سے اللہ کی محبت کے معنی. ایک چیز اور عرض کرتا ہوں, اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ دین سے مرتد ہوتے ہیں ہم ان کے مقابلے کے لیے عاشقوں کی ایک قوم پیدا فرمائیں گے, یحبہم و یحبونا, جن سے اللہ تعالی محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالی سے محبت کریں گے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اشقال قائم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں فرمایا اور بندوں کی محبت کو بعد میں کیوں بیان فرمایا. پھر اس کا جواب دیتے ہیں, قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادہ لیعلموا انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم. اللہ نے اپنی محبت کو اس لیے مقدم کیا تاکہ جس کو اللہ سے محبت نصیب ہو اس میں ناز نہ پیدا ہو اور اس کو یقین رہے کہ ہم جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی محبت کا ہم پر فیضان ہو رہا ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ جس کو چاہتا ہے وہی اللہ کو یاد کرتا ہے, اسی لیے اللہ نے اپنی محبت کو مقدم کیا تاکہ بواسطہ صحابہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں یہ حق تعالی کی محبت کا فیضان ہے. ہم جو ان کو چاہ رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے, دراصل وہی ہم کو چاہ رہے ہیں. وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. بتائیے کیا عمدہ تفسیر ہے. آہ, یہ اللہ کے کلام کی تفسیر ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے. اور اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت سے کیا مراد ہے؟ مراد وہ محبت ہے, ما تلیق بشانہ تعالی, جو اللہ کی شان کے لائق ہے. یعنی اللہ تعالی ارادہ فرما لیتے ہیں کہ مجھے فلاں کو اپنا ولی بنانا ہے, بس اللہ کی محبت سے یہ مراد ہے. ان اللہ تعالی اراد ان یجعلہ مرادا و محبوبا لنفسہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کے لیے محبوب بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں. اور اللہ
نیپال کے سفیر جو یہاں اعزازی سفیر تھے وہ حضرت کی مجلس میں آتے تھے، حضرت والا جب یہ عبارتیں نقل فرماتے تھے روح روانی کی ملاقات کی بےعین ہی وہ صفحے کے صفحے، تو کہتے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا دماغ ہے کوئی کمپیوٹر ہے، ایسے ہمیشہ بالکل ازبر. نازم آباد میں حضرت والا نے ایک حدیث پڑھتی مجھے سنائی، احبیب منشیتا فإنک مفارق، میں تو بھول بھی گیا تھا اب یاد کرتا تھا، اس کی تشریح بھی فرمائی تھی وہ میں نے لکھ بھی لی تھی اس میں آ گئی ہے، مگر مجھے یاد نہیں آ رہی تھی کہ کیا فرمایا تھا. اس کے بعد پھر ایک ہی دفعہ بیان فرمائی اس کی تشریح کی، اور پھر یعنی 30 سال کے بعد پھر یہاں آیا، یہاں عرض کے بعد آ گیا تھا بیماری کے بعد پھر آیا، اس کے بعد بھی کچھ بیان نہیں فرمائی. پھر 15-20 سال کے بعد پھر حضرت نے پھر وہی حدیث بیان کی بالکل بری الفاظ کے ساتھ، اور پھر وہی تشریح جس یعنی اس کے بعد میں نے سنا ہی نہیں کہ حضرت نے کبھی وہ بیان کی ہو، پھر وہ ایسی کوئی ایسی یاد تھی. اسی سے معلوم ہوتا کہ اب اس زمانے میں جو مجھے پہلے زمانے کے بزرگان دین تھے جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں کیسے ان کا دماغ اللہ نے کمپیوٹر بنایا تھا، کہ میں یعنی ہزار جو حافظ الحدیث کہلاتے تھے وہ ان کو یہ تھوڑی کہ حدیث سے حافظ حدیث یاد کر لی، میں راویوں کے جو 25-25 ایک 10-10 20-20 راویوں کے بعد حدیث آئی، میں راویوں کے نام کے ان کے وہ 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے. یہ کون سے والے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے. تو خالی حدیث نہیں ہوتی، حضرت نے فرمایا کہ پوری وہ روایات جو راوی ہوتے ہیں ان کے بھی نام فلاں کے فلاں پر، اور ذرا سا اس میں کہیں غلطی نہیں ہوتی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، ایسا امام تھا تو وہ ایک جگہ سفر کرنے جا رہے تھے، تو بہت بڑے محدث ہیں امام ہیں اپنے وقت کے، تو جب اس ایک جگہ خاص آئی تو وہاں سے ایسے سر جھکا لیا، نظر تو آتا نہیں تھا، نظر ایسے سر جھکا لیا، تو حضرت آپ نے کسی نے پوچھا تھا آپ نے سر کیوں جھکایا، تو فرمایا کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے کیا؟ کہ نہیں ہے، کوئی بھی درخت نہیں ہے. کہ نہیں، رک جاؤ، اگر یہاں درخت نہیں ہے تو یہاں نہیں تھا کبھی درخت، تو میں پھر حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا کہ میرا حافظہ صحیح نہیں رہا. تو پھر لوگوں سے بلا کے وہاں تحقیق کی، تو کہا کہ ہاں حضرت یہاں درخت تھا ایسے چڑھا تھا، جب اس پہ جاتے تھے حضرت اونٹنی پہ بیٹھ کے تو ایسے سر جھکا لیتے تھے، تو ویسے سر جھکایا حالانکہ نابینا ہو گئے تھے. تو کہا کہ اگر یہ یہاں درخت نہیں تھا اور میں نے میرا یہاں سر ایسے جھکایا، مجھے یہ خیال تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سر وہ ہے، اس لیے میں نے سر جھکایا تھا. تو اگر یہاں کوئی درخت نہیں تھا تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا کہ میرا حافظہ قوی نہیں رہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسی کیسی قربانیاں دیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 40,000 درہم زمانے کے ان کے تھیلی میں تھے ان کے پاس، تو ایک چور بھی تھا اس میں بیٹھا ہوا، اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں 40,000 درہم ہے، پتہ لگ گیا ہوگی صورت سے، تو اس دیکھا میری ایک تھیلی ہے اس رنگ کی ہے. انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ ایک شرط راویوں کی اس میں یہ بھی لگائی تھی کہ اس پہ کوئی تہمت بھی کبھی نہ لگی ہو، اگر کسی پہ کبھی تہمت بھی لگی ہے کسی گناہ کی تب بھی اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے، اور کوئی جھوٹ بولا ہو کسی نے تو اس کی بھی نہیں حدیث قبول نہیں فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک راوی سے بزرگ سے تابعی سے ان سے حدیث انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس حدیث ہے, تو ان کو ان سے حدیث لینے کے لیے گئے, تو وہ بچے کو بلا رہے تھے کہ آؤ پلیٹ پی ہو کہ مٹھائی دوں گا. ایسے بچہ آ گیا, وہ ان کے پاس مٹھائی تھی نہیں, ایسے اس کو گود میں اٹھا لیا, یہ وہیں سے واپس ہو گئے. کہ یہ بچے کو جھوٹ دے کے بلایا, تو ان کی بات کا اعتبار نہیں, ان کی حدیث ہی نہیں قبول کی. تو ایک اس میں یہ بھی لگائی تھی کہ تہمت نہ لگائی ہو کسی, اگر کسی پہ تہمت بھی لگی چاہے وہ غلط ہو تب بھی اس کی حدیث نہیں لیتے تھے. تو اس چور نے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے اعلان کر دیا, کہا کہ میری کیا یہ ایسی اس رنگ کی تھیلی ہے اور اس میں میرے 40,000 درہم ہیں اور وہ کسی نے چرا لی ہے. اب ان کو پتا لگ گیا تو میرے پاس ہی ہے اس رنگ کی تھیلی ہے. تو انہوں نے کہا, حضرت نے سوچا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اگر میں اس وقت میں یہ جاتی ہے تہمت لگ جائے گی میرے اوپر اور پھر میں خود ہی اس قابل نہیں رہوں گا کہ حدیث کو بیان کر سکوں, لوگ کہیں گے آپ کو پر تہمت لگی ہے. تو اس کا 40,000 درہم پانی میں پھینک دیے, ایسی قربانی دی. تو یہ تو اس زمانے کی بات, اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے. مولانا شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ ایسا تھا, ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے دماغ میں محفوظ, کسی دیوبند میں تھے علامہ انور شاہ کشمیری. تو جامع اظہر میں گئے, ایک کتاب تھی 500 صفحات کی, تو اس سے کہا کہ بھائی یہ کتاب مجھے ایک دن کے لیے دے سکتے ہو؟ ان کہنے ہم دے تو نہیں سکتے آپ. اچھا, کہ یہاں پڑھنے کے لیے مجھے دے دو. ہاں, کہنے یہاں جتنی پڑھتے رہیے. وہ کتاب ایک دفعہ پڑھیے, اس کے بعد جا کے اگلے دن اس کو لکھ کے 500 صفحات, 2-3 دن کے بعد جب وہ لے کے پھر وہ آ گئے, اس سے کہا کہ وہ مجھے ذرا وہ کتاب پھر لا دو. اس نے وہ کتاب لا کے دی, حرف بحرف ملا لیا, بالکل وہی جو اس میں کتاب میں تھا, فوٹو کاپی آ گئی. اب بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے. اسی زمانے میں بھی ایک ساتھ تھے وہ کمپیوٹر والے, قرآن شریف کا کمپیوٹر جسے کہتے تھے نا, اگرچہ وہ عام سے آدمی تھے بےچارے, عجیب چیز سے کہیں بھی اس کو بتا دو کہ یہ ایک آیت ہے تو وہ فوراً کوئی لفظ بتا دو کس کس جگہ آیا ہے, وہ سب جگہ نکال کے بتا دے کہ فلاں آیت نہیں فلاں آیت. ابھی جو بیان فرمایا, یا یہ ایک ہی تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی بیان فرماتے تھے, عبارات کی عبارات پڑھتے تھے. اور حاجی کمال صاحب انتقال ہو گیا, جبکہ یہاں سے ٹھہرتے تھے, ابھی الابرار سے پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا, حاجی کمال پیرس والے. وہ کہتے ہیں حضور, ایسا معلوم ہوتا ہے حضور آپ نے تو روح المعانی گھول کے پی لی ہے. پڑھیے.
یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کے لیے محبوب بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں, اور اللہ کے ارادے اور مراد میں تخلف محال ہے. جس کو اللہ اپنا ولی بنانے کا ارادہ کر لے, ناممکن ہے کہ ساری دنیا اس کو گمراہ کر سکے, بلکہ خود اس کا نفس و شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے لیے اسباب ہدایت خود اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سارا انتظام اللہ میاں نے کیا, ورنہ وہ کہاں سے ایمان پاتے. ہماری محبت کا ایک نام ہے, ورنہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے.
قصہ میں دوبارہ پڑھ دیجیے.
بہت اچھا.
حضرت حمزہ بڑھیا, حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ سے بہت ہی محبت فرماتے تھے, ان کو قتل کیا تھا اور مسلح کر دیا تھا, چہرہ بھی بگاڑ دیا تھا, وحشی تھے, وحشی تھا وہ, وحشی تھے وہ زمانے میں تھا ہی کیونکہ کافر تھا, تو چہرہ تک بگاڑ دیا تھا وہ. تو آپ نے قسم کھائی کہ میں اللہ اس کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا, وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا کہ اے نبی 70 کو قتل نہیں کر سکتے, ایک کے بدلے ایک کو قتل کر سکتے. تو پھر اور اللہ اس کو, تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم توڑ کے فرمایا جو میرا اللہ پسند کرتا ہے وہ میں بھی پسند کرتا ہوں, مگر دل پہ بہت غم تھا آپ کے, اس کے ان کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا, اس کا واقعہ عجیب غریب, اتنا بڑا کفر اور اتنا نبی کو تکلیف, عظیم قتل نبی, عظیم ازواج فرمایا عظیم قتل نبی اور قاتل عم نبی کو ہدایت ہوئی. عظیم قتل نبی کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے چلے تھے, عزم کر رکھا تھا, عظیم معنی عزم کرنے والا, نبی کے قتل کا عزم کرنے والا اور دوسرا نبی کے چچا کو قتل کرنے والا, دونوں کو اللہ ہدایت دے دی.
حضرت وحشی کے اسلام کا واقعہ. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام بھی عجیب طریقے سے ہوا, جس کو علامہ محمود نصفی کی تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ وحشی کو دعوت اسلام پیش کیجیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا کہ اللہ تم کو یاد فرما رہے ہیں, اللہ پر ایمان لے آؤ. وحشی حالت کفر میں ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں ہوئے, ابھی ایمان نہیں لائے, لہذا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے خدا نے تو قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا کہ جو مشرک ہوگا, قاتل ہوگا, زانی ہوگا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وہ شخص مجرم ہے, اس کو تو ڈبل عذاب ملے گا, لہذا آپ مجھے کیسے دعوت اسلام دے رہے ہیں جبکہ میں یہ سب کام کر چکا ہوں. وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ, میں نے قتل بھی کیا, شرک بھی کیا, کوئی گناہ نہیں چھوڑا. دیکھیے سوال و جواب چل رہے ہیں, اللہ کا پیغام بواسطہ نبوت وحشی کو پہنچ رہا ہے اور وحشی کا پیغام بواسطہ نبوت اللہ تعالی تک پہنچ رہا ہے. آپ سوچئے کہ اس کے بعد اگر اللہ عذاب نازل کرتا تو کیا عجب تھا کہ اچھا مردود نخرے بھی کرتا ہے, اس کے اوپر آگ برسا دو. لیکن آہ, ارحم الراحمین کی شان دیکھیے کہ ان کے اسلام کے لیے دوسری آیت نازل ہو رہی ہے, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. وحشی سے کہہ دو کہ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو سب معاف, پھر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس پر انہوں نے دوسرا پیغام بھیجا کہ میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں, توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ساری زندگی صالح عمل کرنا, یہ شرط بہت سخت ہے. ہذا شرط شدید لعلی لا اقدر علیہ, مجھے امید نہیں کہ میں اس پر قائم رہ سکوں گا, یعنی میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ساری زندگی عمل صالح کرتا رہوں. اب بتلائیے, حالت کفر میں ہیں, اتنے بڑے مجرم ہیں کہ نبی کے چچا کو قتل کیا ہے اور ناز دکھا رہے ہیں, لیکن آہ کیا رحمت ہے اللہ تعالی کی کہ ان کے ایمان کے لیے تیسری آیت نازل فرمائی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالی مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے لیکن شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دیں گے, چاہے وہ عمل صالح کرے یا نہ کرے, یعنی عمل صالح سے بھی آزادی دے دی. اب ان کا جواب سن لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ قاصد بھیجتے ہیں کہ انی فی ریبن, میں ابھی شک میں ہوں, کیونکہ اللہ نے میری مغفرت کو مقید بالمشیت کر دیا ہے کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو مشیت کی جو قید ہے اس میں مجھ کو شک ہے، ان مشیت اللہ تعالی تکون فی یا عملا، یعنی اللہ کی مشیت میرے بارے میں ہوگی یا نہیں ہوگی.
وہی یہ شاہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، اس میں ضمانت نہیں، ممکن ہے میرے لیے نہ چاہیں تو پھر کیسے مغفرت ہوگی. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے گا اللہ، اس کے علاوہ جو شرک اور کفر کرتا ہے وہ اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے تو جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. تو وہ کہلوا رہے ہیں کہ اس میں تو مشیت کی قید لگی ہوئی ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو بخش دے، ممکن ہے اللہ مجھے نہ چاہے، مجھے بخشنا نہ چاہے. تو پھر
یعنی اللہ کی مشیت میرے بارے میں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کوئی ضمانت کوئی گارنٹی نہیں ہے، مجھ کو اس کا یقین نہیں آ رہا ہے. تین آیتیں نازل ہو گئیں، اب چوتھی آیت اللہ تعالی نازل فرما رہے ہیں وحشی کے اسلام کے لیے. اس سے اندازہ کرو کہ حق تعالی کتنے ارحم الراحمین ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی یعنی نبی کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو بھی آغوش رحمت میں لے رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ کروڑوں زنا اور بدماشی کے باوجود کوئی نادم ہو کر توبہ کر لے تو سب معاف فرما دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی، آپ میرے بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اب اس میں مشیت کی بھی قید نہیں، انا تاکید ہے، جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر مقتضی ہے. الذنوب پر الف لام داخل کر دیا استغراق کا، اور پھر جمیعن کی بھی تاکید لگا دی، چار چار تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ سب بخش دے گا. اس آیت کو سن کر حضرت وحشی کیا کہتے ہیں، نعم ہذا، واہ کیا ہی اچھی آیت ہے. فجاء واسلم، فوراً آئے اور اسلام قبول کر لیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے جو یہ آیت نازل فرمائی ہے، ھذا لہ خاصۃ ام للمسلمین عامہ، کیا یہ وحشی کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل للمسلمین عامۃ، سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے بدلے میں اگر مجھ کو ساری کائنات بھی مل جائے تو مجھے عزیز نہیں، ساری کائنات سے زیادہ یہ آیت مجھے محبوب ہے. ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، اللہ تعالی کی شان رحمت و کرم کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے مجرم کو اسلام عطا فرمایا، صحابی بنایا، یعنی بعد میں آنے والے تمام اولیاء سے افضل ہو گئے، جنتی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ایک انعام اور عطا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت اور حالت کفر میں ان سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا جو گناہ ہوا تھا اس کی تلافی کا انتظام بھی فرمایا، اور ان کے ہاتھوں سے ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو قتل کرا کے ان کی تاریخ سیاہ کو روشن تاریخ سے تبدیل کر دیا. معلوم ہوا کہ جب کوئی گناہگار خواہ مرد ہو یا عورت صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی رسوائیوں کو عزت سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس کی ذلتوں کے جو چرچے ہو رہے تھے کہ فلاں بڑا نالائق آدمی ہے، فلانی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا یا فلاں گناہ کر رہا تھا، اس کو توبہ کی توفیق دے کر جب اپنا ولی بناتے ہیں تو اس کی تمام رسوائیوں کی اپنی شان کرم کے شایان شان تلافی فرما دیتے ہیں، اور اس سے کوئی کام ایسا لے لیتے ہیں جس سے اس کی رسوائیوں کی تلافی ہو جاتی ہے. جیسے ابا اپنے بیٹے کی ذلت کو گوارا نہیں کرتا، اس سے کوئی کام ایسا لے لے گا جس سے وہ سب چرچے ختم ہو جائیں گے. ایسے لوگوں سے روئے زمین پر اکثر کوئی کرامت بھی صادر ہو جاتی ہے تاکہ اس کی ذلت کے سیاہ بادلوں پر عزت کا آفتاب روشن ہو جائے. اس واقعے کو بیان کیا تفسیر معالم التنزیل کے مصنف علامہ بغوی نے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 پر، اور علامہ محمود نصفی نے تفسیر خازن میں صفحہ 59 پر، اور محدث عظیم ملا علی قاری نے مرقات جلد نمبر 5 صفحہ 149 پر. بس اتنا حوالہ کافی ہے. اللہ کا شکر ہے، جس وقت میں نے اس کو بیان کیا تو نیپال کے سفیر جو میرے واز میں ہر جمعے کو آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس شخص کا دماغ ہے یا کمپیوٹر ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ یہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے.
سلمہ قذاب کا خط
جی. ایک جھوٹے نبی کا واقعہ. میں نے کل مسلمہ کذاب کا واقعہ سنایا تھا، وہ دوبارہ سناتا ہوں. دوبارہ سننے سے علم میں رسوخ پیدا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا. ذرا اس خبیث کا خط تو دیکھو کہ کیسا خط لکھتا ہے، یعنی جھوٹے نبی کا خط بھی بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. لکھتا ہے من مسلمۃ رسول اللہ، یعنی یہ خط مسلمہ لکھ رہا ہے جو رسول ہے، اور کسے لکھ رہا ہے؟ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ رسول بھی لکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا. پھر اس نے لکھا سلام علیک، اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک، آپ پر سلامتی ہو، میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ، عرب کی زبین میں آدھا حق میرا ہے. وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُ الْأَرْضِ، اور اہل قریش کو زمین کا آدھا حق ہے. لَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ، لیکن قریش بڑے ظالم لوگ ہیں، میرا حصہ نہیں دے رہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مکتوب پیش کیا گیا، فحین قرأ صلی اللہ علیہ وسلم کتابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹے نبی کا یہ خط پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا جو خط لائے تھے، فما تقولانی انتما، تم لوگ کیا کہتے ہو، یعنی کیا تم بھی اس کو نبی سمجھتے ہو؟ ان دو قاصدوں نے کہا نقول کما قال، ہم وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لولا ان الرسل لا تقتل، خدا کی قسم اگر سفیروں اور قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو لضربت اعناقکما، ہم تمہاری گردنیں اڑا دیتے. کتنے بد اور خبیث ہو کہ غیر نبی کو نبی بنا رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھیے کہ اصلی نبی کے خط کا کیا مضمون ہے. سبحان اللہ، جھوٹے کا خط تو آپ نے سن لیا، اب سچے نبی کا خط سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا پیغمبر اس طرح خط لکھتا ہے، پہلے اللہ کا نام لیا، اور اس ظالم کذاب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا، جس کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس خدا کا نام بھی نہیں لیا. اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا آسمان سے تعلق ہی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تجھ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے. السلام علی من اتبع الہدی، جھوٹے نبی کے سلام میں اور اصل نبی کے سلام میں فرق ہو گیا. جھوٹے نبی نے کیا کہا؟ سلام علیک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ السلام علی من اتبع الہدی، سلام جب ہے جب تو ہدایت کو قبول کر لے. اما بعد فان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقیوں کے لیے ہے. یعنی تو تو بہت ہی کذاب ہے، تقوی سے محروم ہے، تیرا انجام کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب سے جہاد فرمایا، اور اللہ تعالی نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بخشی کہ ان کے ہاتھ سے مسلمہ کو قتل کرایا، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، قتلت فی جاہلیتی خیر الناس، میں نے زمانہ کفر میں بہترین انسان سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، وقتلت فی اسلامی شر الناس، اور زمانہ اسلام میں سب سے بدترین انسان کو میں نے قتل کیا، یعنی میری تاریخ جو سیاہ ہو چکی تھی اس تاریخ کو اللہ نے روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سارا انتظام اللہ میاں نے کیا، ورنہ وہ کہاں سے ایمان پاتے؟ ہماری محبت کا ایک نام ہے، ورنہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے۔
والا کا شعر ہے
جی، حضرت والا ہی کا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے۔ اور بندوں کی محبت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی طرف وہ طبعاً عقلاً اور قلباً مائل رہیں، اور اللہ کے احکام کو بجا لائیں، اور ان کی منع کی ہوئی باتوں سے اجتناب کریں، یعنی امتثال اوامر اور اجتناب نواہی اہل محبت کی علامات سے ہیں۔
کرنے کے بجا لائیں، کرنے لگیں، اور جن سے منع فرمایا ان سے رک جائیں، یہ اہل محبت کی علامت ہے۔
یہ پورا ہو گیا تھا،
اچھا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، کل صبح کو وہ مجلس 11:30 بجے، کل اتوار ہے نا، 11:30 کے درمیان ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور رات کو تو روزہ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے تھے ایک صاحب آئے تھے تو نو مسلم تھے، نول کشور تھے، وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے تھے، وہ نول کشور جو ہندوستان میں قرآن پاک چھاپتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایمان لے آئے تھے، وہ تو نہیں لائے، ان کا بیٹا ایمان لے آیا تھا، تو اس نے شعر پڑھا تھا مجلس میں کہ اے زوف مدد کر، زوف من کمزوری، اے زوف مدد کر، در حضرت پہ گرا دے، اور دربار کے دربان کہے اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا، ایسے کیسے پڑھا، دربان کہے اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا، اے زوف مدد کر، در حضرت پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔